بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، سلام ہو آپ روزے داروں پر۔ بے دھڑک بخشش قانون طبیعت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ بے دھڑک بخشش کریں، محبت کی، الفت کی، مسکراہٹوں کی برسات کریں، اور جس کو بخشش کا مزہ آ جائے، جو بخشش کرنا جان جائے، جو بخشش کرنا سیکھ جائے، تو اس کے تیور ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ آتا ہے، بے دھڑک بخشش کی برسات کرتا ہے، مسکراہٹوں کی برسات کرتا ہے، اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔
چوتھے دن کی دعا۔
اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه يا أبصر الناظرين، يا أبصر الناظرين، يا أبصر الناظرين، يا أبصر الناظرين،
لا إله إلا الله محمد
رسول اللہ۔
میرا نام علی رضا نداف ہے، میری عمر 34 سال ہے۔ میں شہر قزوین میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی گھر والوں، بالخصوص اپنے بڑے بھائی کی حوصلہ افزائی سے، جو میرے استاد بھی تھے، میں نے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا۔ میں نے 6 سال کی عمر سے قرآن کی کلاسوں میں شرکت کی۔ میں نے ان کلاسوں میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جانا شروع کیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے قرآن کے سلسلے میں سنجیدگی سے محنت کی اور دیگر اساتذہ سے بھی استفادہ کیا، بہت سی کیسٹیں سنی۔ قرآن مجید سے خاص لگاؤ کے نتیجے میں میں اپنا بہت زیادہ وقت تلاوت قرآن مجید میں گزارتا تھا۔ تلاوت قرآن مجید سے مجھے دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ میں جونیئر ہائی اسکول، پھر ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے زمانے میں بھی اور حتیٰ آج بھی یہ سرگرمیاں انجام دے رہا ہوں۔ گزشتہ 12 برسوں میں میں نے کچھ مقابلوں میں شرکت کی، اکثر مقابلے طلبہ کے تھے۔ ملک کے طلبہ میں میں نے ان مقابلوں میں پہلا انعام حاصل کیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لے لینے کے بعد میں نے تعلیم کے ساتھ 3 یونیورسٹیوں میں شعبہ قرآن میں تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، جس میں کافی افراد شامل تھے۔ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کلاسوں میں بڑے ہی باصلاحیت طلبہ نظر آئے جو اب ملک کے معروف قاریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سن 1999 میں میں اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ سینٹر سے وابستہ ہوا اور ریڈیو قرآن میں میں نے پروڈیوسر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ تقریباً 8 سال سے میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، اس کا مجھے فخر ہے۔
محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله۔
اکثر لوگوں کا اخلاق رمضان کے مہینے میں بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ اعداد و شمار بھی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سماجی جرائم میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ماہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کو ماہ رمضان سے کتنا انس ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد، صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله.
معاشرت کا دار و مدار عفو درگزشت پہ ہے، اگر معاشرے سے عفو درگزشت ختم ہو جائے، لوگ مہر و محبت کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا چھوڑ دیں، تو معاشرے کا بنیادی تصور ختم ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ عفو درگزشت کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آئیں۔ قرآن کریم، خداوند متعال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں بارہا اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم وعن الصادق علیہ السلام، للصائم فرحتان، فرحت عند افطاره وفرحت عند لقاء ربه۔ صادق آل محمد سلام اللہ علیہ اپنے جد بزرگوار سے نقل فرماتے ہیں کہ افطار روزے کے رکھنے والے یا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں روزے کے وقت۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، فرحت عند افطاره، جب روزہ دار افطار کرتا ہے اور اپنے روزے کو تمام کرتا ہے، اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے قلبی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وفرحت عند لقاء ربه، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ دو بڑی لطیف تعبیریں ہیں، فرحت عند افطاره، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی حاصل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسے روکا گیا ہے، لیکن اس روکے جانے کے وقت جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تم بھوکے نہیں رہو، اب تم پیاسے نہیں رہو، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم افطار کر لو، تو دو اعتبار سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، جسمانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے کہ پانی اس کے جسم کو پہنچ رہا ہے، کھانا اس کے جسم کو پہنچ رہا ہے، ایک طرح کا انبساط، ایک طرح کی مسرت اسے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری روحانی مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ روحانی مسرت اور خوشی اسے کس اعتبار سے حاصل ہوتی ہے کہ اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی فرما برداری بجا لائی، اس نے خدا کے حکم کو مکمل کر لیا، اس نے روزہ کامل کر لیا۔ یہ وہ روحانی خوشیاں ہیں کہ یعنی گویا حکم ماننا خداوند عالم کا اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنا، اس کی بندگی کا اعتراف کرنا، اور اس طرح سے روزہ رکھنا کہ جیسا خداوند عالم نے کہا ہے۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ جسمانی اور روحانی خوشی اسے حاصل ہوتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ کھانا مل جاتا ہے اسے، پانی مل جاتا ہے اسے، اور روحانی اعتبار سے تعمیل حکم پروردگار کی وجہ سے روح کو انبساط حاصل ہوتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وفرحت عند لقاء ربه، اور ایک خوشی اسے حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ پروردگار سے ملاقات کی خوشی کیسی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والا جب جاتا ہے تو اس روزے کے ذریعے اور اس روزے کے رکھے جانے کی وجہ سے پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کرنے والا یہ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سر نیچے نہیں رہتا، اس کا اسے گویا تکلیف نہیں ہوتی، اسے شرمندگی نہیں ہوتی، اسے ملال نہیں ہوتا، بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے. میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اس ملاقات کے لیے اس کے روبرو ہو رہا ہوں، تو میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے. اور جب حکم کی تعمیل کرنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کی زیارت کرے، یعنی اس کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اس کے کرم کے سائے میں آ جائے، اس کا جمال اس کے اوپر اثر انداز ہو اور اس کی عظمت اس کے اوپر اثر انداز ہو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور حکم کی تعمیل میں میں نے روزہ رکھا ہے، اور جب یہ روزہ میں نے رکھا ہے تو میں شرمندہ نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں. اور یہ خوشی، یہ فرحت، یہ انبساط اسے جو حاصل ہوئی، تو دو فرحتیں حاصل ہوئیں، ایک افطار کے وقت، ایک خدا سے ملاقات کے وقت، یعنی ایک دنیاوی خوشی حاصل ہوئی اسے اور ایک اخروی خوشی حاصل ہوئی اسے. افطار کے وقت وہ دعا پڑھتا ہے، اللہم لکا سمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، تین چیزیں میں نے، معبود میں افطار کر رہا ہوں، میں نے تیرا روزہ رکھا، لکا سمتو وعلی رزق کا افطرت، اور تیرے رزق سے اس کے لیے روزے کے بعد افطار کی، وعلیک توکلت اور میں نے تیری ذات کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا. روزہ انسان کے وجود میں، انسان کے روح میں توکل کی دولت عطا کرتا ہے، اور خدا کی ذات پر بھروسہ اور یقین کی دولت عطا کرتا ہے، اور یہ ایک بہترین چیز ہے. خداوند عالم ہمیں توفیق کرامت فرمائے کہ ہم ویسے روزے رکھیں جیسے خدا چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسلامی ثقافتی تحقیقی مرکز کا قیام سن 1994 میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی کے فرمان پر عمل میں آیا. اس کا قیام مذہبی نظریات اور کتب کے سلسلے میں تحقیقی کام انجام دینا اور دینی بحثوں میں نئے نظریات پیش کرنا اور ان کی تنقید کرنا ہے. اس ہدف کے تحت اس مرکز کا قیام عمل میں آیا. اس مرکز کے تحت اس وقت تین شعبے کام کر رہے ہیں: حکمت و تحقیق دین، نظام اسلامی اور ثقافتی تحقیقات اور سماجی مطالعہ. ان تینوں شعبوں میں کئی گروپ کام کر رہے ہیں. حکمت و تحقیق دین کے شعبے میں پانچ گروپ ہیں: تحقیق قرآن گروہ، قرآن شناسی گروہ، کلام فلسفہ، اخلاق و عرفان اور معرفت شناسی کا گروہ. ایسے پانچ گروہ ہیں جو حکمت اور دین کے تحقیقاتی شعبے میں تحقیق کا کام انجام دے رہے ہیں. اسلامی نظام کے تحقیقاتی شعبے میں اقتصادیات، حقوق اور سیاست جیسے تین گروہ ہیں، جبکہ سماجی مطالعات کے تحقیقاتی شعبوں میں پانچ گروہ کام کر رہے ہیں. تحقیقاتی مرکز میں اس وقت تین موضوعات پر کام ہو رہا ہے. پہلا موضوع قرآن شناسی کا ہے. فاطمی ثقافت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ایسے موضوعات ہیں جن پر بہت زیادہ کام ہوا ہے. اس سلسلے میں بہت سے مقالے اکٹھا کیے جا چکے ہیں. اس وقت ہم تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں. قرآن کی تحقیق کے گروہ نے جو ایک بڑا کام انجام دیا ہے وہ قرآن پر سیر حاصل بحث ہے جو دو مراحل پر مشتمل ہے. پہلے مرحلے میں ان موضوعات پر بحث کی گئی ہے جو قرآن سے متعلق ہیں, اور دوسرے مرحلے میں قرآنی رموز پر بحث کی گئی ہے, اور اس سلسلے میں بہت زیادہ مقالے سامنے آئے ہیں. خصوصاً معاشرے کی موجودہ ضروریات کے سلسلے میں ان مقالوں میں روشنی ڈالی گئی ہے. آپ حضرات بھی ان مقالوں کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اسلامی نظاموں کے تحقیقاتی شعبے میں جو اہم کام ہوا ہے وہ اقتصادیات, حقوق اور سیاسی شعبے میں انجام پایا ہے. اقتصادیات کے گروہ میں اسلامی بینکاری کے سلسلے میں بڑے نمایاں کام کیے گئے ہیں. حقوق کے گروہ میں فلسفہ اور فقہ کے سلسلے میں اہم کام ہوا ہے, جبکہ سیاسی گروہ میں قائد انقلاب اسلامی کے سیاسی نظریات کی تدوین کی گئی ہے کہ جو بہت ہی وسیع کام ہے. اس تحقیقاتی مرکز میں کام کرنے والے اکثر محققین نے حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی دونوں میں تعلیم حاصل کی ہے اور اعلیٰ علمی مدارج طے کیے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مرکز میں کام کرنے والے افراد نے تقریباً 15 علمی موضوعات میں تعلیم حاصل کی ہے, اور یا تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کرنے والے ہیں, اور کافی عرصے سے تحقیق کا کام انجام دے رہے ہیں. اسی طرح اس تحقیقاتی مرکز میں بہت سے معروف اساتذہ تحقیق کے کام میں مشغول ہیں, اور اس مرکز کی جانب سے 300 سے زیادہ علمی کتابیں شائع ہو چکی ہیں.
اے خدا, اے رب ذوالجلال, ہمیں صابرین کی طرح صبر کرنے والوں میں سے بنا دے, صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی طرح سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے, خیر و برکت اور نیکی جمع کرنے والوں کے ساتھ کر دے, ہمیں متقی, پرہیزگار, تائب اور نیکوکار بنا دے. آمین یا رب العالمین.
لا إله إلا الله محمد رسول الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام, لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام.